السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت جلانی حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں واسکو ولرج. میڈیم ویب 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے براہ راست نشریات سماعت فرمائیے. ماہرین سے سوال پوچھیں گے اور ان کی رائے جاننے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. آج پروگرام جہاں رنگ میں متعدد اہم موضوعات شامل ہیں، ایک ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ کا افغانستان اور بھارت کا دورہ اور افغان صدر اشرف غنی کا دورہ پاکستان. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، آل پارٹیز کانفرنس اور روپے کی گراوٹ برابر جاری. امریکہ اور ایران موجودہ صورتحال کا جائزہ پیش کریں گے. اور آخر میں نیوزی لینڈ پاکستان میں ورلڈ کپ مقابلہ، جس میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو کھیل جیتنے کے لیے 238 رنز کا ہدف دیا ہے. تو آئیے باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر منیش کمار پہلے، اور اس کے بعد ڈاکٹر فاروق حسنات ہوں گے، ڈاکٹر حسین جاسا ہوں گے، اور یہاں امریکہ سے ڈاکٹر زبیر اقبال بھی ہمارا ساتھ دیں گے. آداب ڈاکٹر منیش. ڈاکٹر منیش، امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے، جو اس وقت نئی دلی کے دورے پر ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا ہے. اس میں باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے، اس کے علاوہ عالمی اور علاقائی امور پر بھی بحث کی گئی ہے. امریکی وزیر خارجہ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ تجارتی امور پر بھارت کے ساتھ امریکہ کے اختلافات ہیں، لیکن انہوں نے اس کو تھوڑا سا ہلکا بھی کیا یہ کہتے ہوئے کہ بڑے دوستوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. چلیے، کیونکہ یہ تو ابھی تین روزہ دورہ ہے، آپ اس دورے کا ابھی تو آغاز ہی ہوا ہے، اب تک جو بھی پیش رفت ہوئی یعنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہمارے سننے والوں کو اس کی کیا آپ تفصیل بتانا چاہیں گے؟ کیا بات اہم ہے جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے، دو تین چیزیں تھیں جو اس وزٹ کو جو ہے امپورٹنٹ مانا جا رہا تھا. ایک تو مسئلہ ایران کا تھا، دوسرا مسئلہ جو ہے جو ہندوستان روس سے S-400 میسائل لے رہا ہے اس کا ایک مسئلہ تھا، چین کے ساتھ رشتے کو لے کر کے کچھ مسئلے تھے جس کو ٹرمپ سرکار جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ اپنے حساب سے اس کو یہ کرے. تو بہت ساری یہ تین چار چیزیں تھیں جو گلوبل لیول پہ تھی.
اچھا،
اس کے علاوہ ہندوستان اور امریکہ کے جو رشتے ہیں، جیسے ویزا کا مسئلہ ہے یا بہت اور بھی جو بزنس ٹریڈ ایگریمنٹس کے بیچ میں جو کچھ کنفیوژن جو ہے کریٹ ہوئے ہیں، تو پانچ سات بڑے ہی امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر جو ہے یہ پورا کا پورا دورہ جو ہے اس پہ کنسنٹریٹ ہو رہا تھا. آج پومپیو صاحب جو ہے مودی سے ملے، پردھان منتری مودی کے گھر پہ ان کی مارننگ میں بریکفاسٹ ہوئی، اس کے بعد پھر وہ فورن منسٹر اور ڈوبال صاحب سے ملے. تو اس کا مطلب یہ سمجھیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں ہندوستان اور امریکہ کے جو بہت ہی ڈیپ رشتے ہیں، ریلیشن شپ بہت ہی ڈیپ ہے، اور اس کو لے کر کے کچھ جگہوں پہ جو ہے کچھ پرابلمس تھے دونوں کے بیچ میں، دونوں کے انڈرسٹینڈنگ میں. مجھے لگتا ہے کہ اسی پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کا اگر ہندوستان اور امریکہ ان سارے ایشوز کے اوپر ایک رائے ہو پاتے ہیں اور جس کا کچھ اچھا نتیجہ نکلتا ہے، تو یقین مانیے کہ ہندوستان اور ایران کو کا یہ مسئلہ ہو یا پھر چین کا مسئلہ ہو یا پھر ہمارے ٹریڈ کا مسئلہ ہو، وہ ہندوستان کے جو ہے فیور میں جائے گا.
اچھا، ڈاکٹر زبیر سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال، دفاعی نظام کے سودے پر باہمی اختلاف، انہوں نے بھارت اور روس کے درمیان جو $5 بلین پر مشترک اعتراف بھی کیا ہے، دور کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے، لیکن بھارت کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ اس معاملے پر بھارت اپنے قومی مفادات کے تحت فیصلہ کرے گا. وزیر خارجہ، معاف کیجیے گا، تو امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت یہ سودا منسوخ کر دے، وجہ اس کی بڑی واضح سی ہے، ورنہ اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ایس جے شنکر نے دہشت گردی سے متعلق امور پر بھی امریکی حمایت کی ستائش کی ہے، تو یہ کس طرف جاتی چیزیں دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ روس کے معاملے میں، خاص طور پر ایران کے معاملے میں، دونوں ملکوں کے درمیان بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، جبکہ بھارت اور ایران اور روس کے ساتھ اس کا موقف اور اس کا جو رویہ ہے یا تعلقات ہیں وہ کسی اور سمت میں ہیں. اس کو کس طرح سے دیکھیں گے ڈاکٹر اقبال؟
دو طرفہ تعلقات، ان میں مشکلات تو یقیناً پیدا ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ ان تمام ایشوز جو ہیں، جو انٹرسٹ ہیں، ان کو آپ کیسے رینک کرتے ہیں، کیا امپورٹنٹ اور کیا کم امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے امریکہ کی جو اہمیت، جو اس وقت اہمیت دے گا، وہ ڈٹرمن اسی بیسس پہ کیا جائے گا کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں، ان کے نیشنل انٹرسٹ میں سب سے اہم بات کیا ہے. उसको देखते हुए रशिया के साथ डिफेंस रिलेशनशिप जो है बड़ी अहमियत रखती है। दूसरी बात जो उसके बाद आ जाती है वो ईरान के साथ है कि ईरान से जो इम्पोर्ट होती थी उसको इफेक्टिवली रोक दिया जाए ताकि अमेरिकन इंटरेस्ट को उसका फायदा पहुंचे। मुश्किल ये आ जाती है कि इन तमाम स्टेप्स के लिए क्विटो को चाहिए होता है कि आप इन एक्शंस की एक्सचेंज में क्या देने के लिए तैयार हैं। आखिरकार हिंदुस्तान के भी अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने मकासद हैं, तो अगर वो अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो उसके एक्सचेंज में अमेरिका क्या कुछ करने के लिए तैयार हो, ये अभी तक मालूम नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज पैदा होंगे। वो कैसे पैदा होंगे ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि इस वक्त तो अमेरिकन पोजीशन जो है बड़ी अग्रेसिव किस्म की पोजीशन है और उसके साथ साथ जो इंडियन पोजीशन है उसके पास इंडिया के पास इतने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को अकोमोडेट कर सके और अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो।
अच्छा डॉक्टर मुनीश से बात करते हैं, ये फिर इस सेगमेंट को हम खत्म भी करेंगे। अमेरिका ये चाहता है कि भारत ये रूस के साथ ये सौदा अगर मनसूख नहीं करता तो उसे अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तजियाकार कहते हैं कि अगर अमरीकी पाबंदियों की वजह से भारत को ईरानी तेल की सप्लाई बंद हो जाती है तो इससे भारत को जबरदस्त नुकसान होगा। डॉक्टर मुनीश, आपके ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान इस समझौते के हवाले से जो इख्तलाफात दूर करने हैं या पाबंदियों को दूर करने का मामला है, इसका इम्कान आप क्या देखते हैं, समझते हैं? डॉक्टर जुबैर इकबाल ने बड़ी तफसील से बात कर दी कि मुफादात की भी बात होती है, तो इस तरह भारत इस हवाले से कैसे आगे जाएगा? डॉक्टर मुनीश,
जो है अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, वो टर्म गवर्नमेंट के अपने अलग किस्म की कंपल्शन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान का जो रिश्ता ईरान के साथ रहा है या रूस के साथ रहा है ये काफी पुराना है और अमेरिका के जो पेंटो साहब को और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को समझना होगा कि ताल्लुकात जो है बिल्कुल ऐसे ही अचानक से खत्म नहीं हो जाते हैं। हमारे कुछ इंटरेस्ट हैं, हमारे एनर्जी नीड्स हैं, हमारे जो डिफेंस सिक्योरिटी कंसर्न हैं, चीन के साथ बहुत सारे मामलात हैं, हमारे बॉर्डर इशूज हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें अमेरिका को भी वो देखना होगा। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि वो अपने बातों को जो है अमेरिका से मनवा सके और एग्रेसिव पॉलिसी तो है, बिल्कुल सही बात है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही एग्रेसिव पोजीशन पे है, लेकिन हमारे पास जो है हमारे कंसर्न्स हैं, हिंदुस्तान के पास अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं और अपने नीड्स हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अगर ईरान से हम तेल नहीं लेकर के आएंगे तो फिर हमें अल्टरनेटिव व्यवस्था वो कौन करके देगा, तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इसलिए और मुझे लगता है कि नेगोशिएशन जो है किसी कॉम्प्रोमाइज पे जरूर ये होगा। और ये रही बात बैन लगाने की या रिस्ट्रिक्शंस लगाने की, तो मुझे नजर नहीं आ रहा है फिलहाल तो।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार, भारत से हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब, आपसे मेरी फिर भी बात होगी, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सेगमेंट में अगली बात हम करते हैं। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो जो गुज़श्ता रोज़ काबुल में थे, उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि अफगान अमन समझौता यकम सितम्बर तक तय पाने की उम्मीद है और इस सिलसिले में पाकिस्तान का भी किरदार अहम है और काफ़ी पेशरफ्त हो गया। यहाँ वाशिंगटन में भी पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब असद मजीद खान ने पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात करते हुए कहा कि अमरीका के साथ ताल्लुकात अब बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती अमले की बिला इजाजत नकलो हरकत का दायरा महदूद करने और पाकिस्तानी सिफारती अमले के लिए टैक्स इस्तेस्ना खत्म करने जैसे मामलात के हल पर भी बातचीत जारी है, लेकिन ताल्लुकात की नौयत मुस्बत है। बड़ी मुख्तसर सी बात है लेकिन सुन लीजिए।
पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बड़े अहम हैं, हमारे दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम हैं और मैं समझता हूँ कि आज हमारे ताल्लुकात जो हैं अगर आप एक साल पहले से इनका तकाबुल और मवाजना करें तो यकीनन बहुत बेहतर है।
डॉक्टर असनात, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि एक साल पहले जो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात थे उसके मुकाबले में आज पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन पर खड़ा है, मुस्बत ताल्लुकात हैं दोनों। दूसरी दो चीज़ें जो उन्होंने बात की वो हमने बताई भी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सूरत हाल बेहतर हुई है? क्या अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार है उसके हवाले से ये बात हो रही है या कुछ और मौजूद भी हैं जिनको मद्देनजर रखा जा रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं?
देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सफीर हैं उन्होंने तो कहना ही होता है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, हम बेहतर करेंगे, बेहतर हो जाएंगे, वो तो ये एक डन थिंग है जिसको हम कहते हैं। لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جو یہاں پہ جس قسم کی صف بندی اس علاقے میں ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کے اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور پاکستان کے چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں, وہاں پہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. اب جہاں تک تعلق ہے افغانستان کا تو افغانستان میں پاکستان ایک مثبت رول پلے کر رہا ہے. مثبت رول کا یہی مطلب ہے کہ آپ جو گرو آپ کے کہنے میں ہیں یا ماضی میں اچھے تعلقات رہے ہیں جس طرح حکمت یار ہیں جس طرح دوسرے ہیں, کچھ طالبان کے بھی طالبان کے تو بہت سے گروپس ہیں, چند ایسے گروپ ہیں جو, تو ان کو مذاکرات کی میز پر لانا اور تاکہ وہ امریکہ سے ایک بات چیت کر سکیں جس سے آئندہ چل کے ایک حکومت تشکیل پا جائے افغانستان میں جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور سب سے پہلے فائر بندی ہو طالبان کے درمیان اور جو افغانستان کی حکومت ہے یا امریکہ سمجھ لیجیے ان کے درمیان. بات یہ ہے کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز تک تو لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے کسی حد تک
جی.
بہت حد تک نہیں, لیکن آگے چل کے کیا بات چیت ہوگی. طالبان کی جو شرائط ہیں وہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہی اصل وہاں پہ فریق ہے اور امریکہ کے ساتھ ہی بات چیت کرنی ہے, اور اس پہ وہ شرط لگاتے ہیں کہ امریکی فوجیں وہاں سے باہر چلی جائیں. اب یہ ایسے معاملات ہیں جس میں پاکستان کا لیوریج نہیں ہے کیونکہ وہ طالبان نے اور جو دوسرے افغانستان کے گروہ ہیں انہوں نے اپنے وہاں پہ مفادات دیکھنے ہیں کیا ہیں ان کے افغانستان میں, اور وہ ایک ایسی ایک گروہ ہیں طالبان جو کہ وہاں پہ حاوی ہو رہے ہوتے رہے ہیں بہت سے سالوں میں, یعنی کہ ان کو کوئی ایسی شکست کا سامنا نہیں ہے, ان کو وہاں پہ اپنے جو وجود ہے وہ خطرے میں تو نظر نہیں آ رہا, تو اس لیے وہ کیوں ایسی بات کریں جس سے وہ پہلے ہی کنسیڈ کر جائیں سارا کچھ جبکہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ لیمیٹیشنز ہوں گی, کہنے کا میرا مطلب ہے لیمیٹیشنز ہوں گی, اور یہ بہت لمبا سفر ہے ابھی کہ کیا کن خطوط کے اوپر امریکہ تو نہیں وہاں سے نکلے گا, نہ ہی افغانستان کی حکومت چاہے گی کہ وہ وہاں سے امریکی فوجیں چلی جائیں اور طالبان اس کو ٹیک اوور کر لیں افغانستان کو, یہ تو نہیں ہوگا. تو کس قسم کی حکومت تشکیل پائے گی, کوئی قومی حکومت ہوگی, جو سیز فائر ہے وہ کن خطوط پہ ہوگی, ان کے کیا اصول ہوں گے. میرا خیال ہے یہ بہت لمبا
سفر
یہ کہنے, لیکن میں مختصراً کہوں گا, لیکن بہرحال اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک مثبت رول ادا کر رہا ہے افغانستان میں, پہلے تو وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے, پہلے تو نکتہ چینی صرف ہوتی تھی
جی.
یہ ایک مثبت اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک ریکگنیشن ہے. آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ مختلف اس کے
جی ابھی دیکھنے کی بات ہے. ڈاکٹر اقبال سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال, امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن سے متعلق بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تمام فریقین جو کہ وہاں پر موجود ہیں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ دہشت گردی اور غیر ملکی فوج کی موجودگی کے بارے میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جو معاملات طے پائیں گے تو اس کے نتیجے میں بین الافغان مکالمے اور مذاکرات کے دروازے کھل جائیں گے. آپ اس سلسلے میں کس حد تک پیش رفت دیکھتے ہیں, کیونکہ طالبان تو کسی بھی طور راضی نظر نہیں آتے, اور جیسا کہ ڈاکٹر اسناد بھی کہہ رہے تھے ظاہر ہے کہ طالبان جو ہیں اپنی اسی مضبوطی پر قائم رکھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو کسی طرح بھی وہ جسے کہنا کمزور کر کے نہیں دکھانا چاہتے, کوئی لچکداری کی امید ہے ان سے.
دیکھیے نا, جو اس وقت نیگوسیشن ہو رہی ہیں امریکہ اور افغانستان کے درمیان خاص طور پہ طالبان کے ساتھ, ان سے تو کلیئر کٹ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نزدیک نہیں ہے جس کی وجہ سے اس قسم کا کوآپریشن پیدا ہو جائے. کب ہوگی یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ یاد رہے کہ جہاں تک امریکہ کی افغانستان میں پالیسی ہے وہ امریکن ساؤتھ ایشین پالیسی کا ایک حصہ ہے. اگر افغانستان میں کوئی ان کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی کو تقویت ملتی ہے تو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, چاہے اس میں ان کو طالبان کے ساتھ کوآپریشن کیوں نہ کرنی پڑے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ کن ٹرمز پہ کن کنڈیشن پہ ایسا ہوگا. اصل ایشو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو کہتے ہیں یونٹی نہیں ہے, وہاں پہ بہت سے گروپ ہیں, وہ دو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی مختلف ہیں جیسے کہ پہلے ہوتے تھے. تو ایسی کنڈیشن میں جب تک افغانستان کے اندر ایک فنکشننگ قسم کی ایک کوآپریٹو قسم کی گورنمنٹ نہیں بنتی, یہ امید رکھنا کہ امریکہ وہاں سے نکل جائے گا یا امریکہ اور طالبان کے درمیان ایسا ایگریمنٹ ہو جائے گا جس کی بیسس پہ وہاں پیس آ جائے گا اور ٹیررزم اور دوسری مشکلات حل ہو جائیں گی, یہ بہت شک غلط رہنے کی بات ہے. دیکھیے اس قسم کے ایشو میں وقت لگتا ہے, اس میں بہت سلولی ڈپلومیسی کام کی کرتی ہے, اس لیے اس قسم کی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو دینا بے نمانی ہوتا ہے اور ان کو اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے.
اچھا ڈاکٹر یاسر نے بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر یاسر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. مائک پومپیو امریکہ کے وزیر خارجہ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغان امن معاہدہ 1 ستمبر یعنی 1 سپٹمبر تک طے ہونے کی توقع ہے. بظاہر دیکھا جائے تو اختلافات بھی موجود ہیں. آپ ہمارے تجزیہ کاروں کی گفتگو بھی سن رہے ہیں, کوئی بڑی ٹھوس پیش رفت بھی سامنے نہیں آتی ہے اور اختلافات بھی سامنے نظر آتے ہیں, کہیں سے کوئی فلیکسیبلٹی یا لچکداری کا مظاہرہ بھی نہیں ہو رہا. کیا امکانات ہیں اس کامیابی کے, یا جیسے کہ ہمارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سلو پروسیس ہے اور ابھی بہت جلدی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری صورتحال کو؟
میرے خیال سے یہ جو پومپیو صاحب کا جو وزٹ تھا کابل کا, تو اس میں انہوں نے جو افغان حکومت اور کچھ اور دو تین گروپوں سے ملاقات کی انہوں نے, تو اس میں کوئی خاص آپ یہ کہیں کہ کوئی خاص لائے عمل کے ساتھ وہ نہیں آئے تھے. اور یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 1 سپٹمبر تک, ٹھیک ہے کہ وہ ابھی 28 سے شروع کریں گے, 3 دن وہ جاری رہے گا, تو اس میں جو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ 3 دن جاری رہے گا اور 1 سپٹمبر کو ختم ہو جائے گا, کیونکہ ان کے بیانات سے کچھ اس طرح لگ رہے تھے کہ وہ کبھی کہتے تھے وہاں پہ کابل میں کہ ہماری خواہش ہے کہ وہ جو ہے افغان پریزیڈینشیل الیکشن سے پہلے ہی جو یہ اگر حل ہو جائے تو اچھا ہے, پھر کہتے تھے کہ اگر وہ نہیں ہوا تو پھر پریزیڈینشیل الیکشن کو آگے بڑھنا چاہیے, پھر کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے اور طالبان کے درمیان سبسٹینشلی ہم جو ہے کسی نتیجے پر پہنچے اصولی طور پہ, وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے, وہ تو طالبان سے مذاکرات کرنے سے پہلے بھی وہ یہی کہا کرتے تھے. اب جو ہے بات یہ ہے کہ وہ کیسے نکلیں گے, ان کا میکینزم کیا ہوگا, کتنی مدت کے دورانیے پر وہ نکلیں گے, یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے ان دو تین دوسرے مادوں پر جو کہ ایجنڈوں پہ جو کہ طالبان کے ساتھ ڈسکشن کا حصہ ہے. میرے خیال سے وہ جو کابل میں آئے تھے ان کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ آپ اشرف غنی کو جو کہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اس پیس پروسیس کے دورانیوں کو جو ہے وہ 5 سال تک, نیکسٹ 5 سال تک سمجھ, وہ اپنا نیکسٹ ٹینیور پورا کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ. تو اب یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں میرے خیال سے کہ وہ غنی صاحب کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا رائے حل سامنے آتا ہے کہ آپ کی موجودگی کے بغیر بھی چلے تو آپ جو ہے اس میں زیادہ روڑے نہ اٹکائیں, کیونکہ وہ طالبان نے آلریڈی کہہ دیا کہ ہم اشرف غنی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کو تیار ہیں, بشرطے کہ وہ ایز اے کینڈیڈیٹ اپنی نامزدی سے جو ہے دستبردار ہو جائے.
اچھا اب دوسری بات آج جو کرنی ہے, جو مجھے ایک کوئک کامنٹ بھی لینا ہے ڈاکٹر زبیر سے بھی اور ڈاکٹر حسنات سے بھی, بہت کوئک کامنٹ, کیونکہ آج ہمارے پاس یہ ہم کہنا بتانا ہی بھول گئے کہ اتنے سارے ٹاپکس ہیں ہمارے پاس کہ آج ہم کوشش کریں کہ ڈسکشن کی بجائے ہم کامنٹس لیتے چلیں جلدی جلدی. اب امریکہ اور پاکستان کے درمیان بحث کا ایک موضوع ہے ڈاکٹر شکیل آفریدی, جن کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت پشاور ہائی کورٹ میں کی جا رہی ہے. وائس آف امریکہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفیر سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کے بارے میں امریکہ کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی ہے, تو انہوں نے پھر ایک بڑا مختصر سا جواب دیا. جواب ہم آپ کو سناتے ہیں, لیکن سوال میں ضرور اپنے تجزیہ کاروں سے کرتی ہوں.
ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہیں وہ پاکستان میں انڈر ٹرائل ہیں اور ایک لیگل اور جوڈیشل پروسیس ہے پاکستان میں, اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی بات کرنے والی بات ہے.
جی یہ تھے پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید, جو ڈاکٹر شکیل کی رہائی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اس سلسلے میں کیا کوئی بات چیت جاری ہے. جیسا کہ گزشتہ بہت سارے دنوں میں ہم اور بھی بات کرتے رہے, جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے بارے میں بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان بات چیت جاری ہوتی ہے. ڈاکٹر زبیر, آپ کے خیال میں یہ معاملہ پاک امریکہ تعلقات میں کس حد تک اہم ہے, اور किस हद तक इसको उठाया जा रहा है या जा सकता होगा?
देखिए, पहले तो मैं ये बात बता दूं कि जहां तक इस किस्से का मामला है, ये इतनी अहमियत नहीं रखता जितनी कि दी जा रही है। सब लोग भूल चुके हैं, खासतौर पर अमेरिकन इंटरेस्ट ऐसे हैं कि उनको इसकी कोई खास अहमियत भी नहीं है। दूसरी बात याद आती है कि अगर डॉक्टर शकील को वापस भी करना है और उनको फ्री भी करना है, तो इसका कुछ प्रोको क्या होगा कि अमेरिका के पास कोई ऐसी चीज है जो वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है जिसकी एक्सचेंज नहीं हो सके। तो ये एक बहुत बेमानी सी बात है जो कभी कभी उठती है और उसको दोबारा छोड़ दिया जाता है। ये एक इरिटेशन है, इसकी कोई सब्सटेंटिव वैल्यू नहीं है।
अच्छा डॉक्टर असनात, अभी डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि अमरीका के पास क्या है जो डॉक्टर आफरीदी के बदले में वापस किया जा सके। गुज़श्ता दिनों में ये बात की जा रही थी कि आम तौर पर यह भी कहा जाता है कि बात इस तरह भी होती है बास हलकों के अंदर कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छोड़ दिया जाए यहाँ से और वहाँ से डॉक्टर शकील आफरीदी को। क्या इस तरह की कोई बात आप समझते हैं कि मुमकिन हो सकती है या ऐसा कोई सीन बन सकता है, मंजरनामा बन सकता है?
तो सियासी तौर पर और जहाँ पे हल्के हैं पाकिस्तान में भी कुछ, और उनका ख्याल था कि ये स्वैप अगर हो सके, ये अखबारी हद तक की बात थी। लेकिन मसला ये है कि वो दोनों के जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं वो उसमें आ जाते हैं। यानी आफिया सिद्दीकी को अगर अमेरिका की जो अदालतें हैं वो समझती हैं कि वो पाकिस्तान के हवाले नहीं की जा सकती, तो फिर तो स्वैप नामुमकिन है। और यही सूरत हाल पाकिस्तान की अदालतों का है कि अगर उनको वो सजा मिलती है कि वो जासूसी कर रहे थे अमेरिका के बिहाफ के ऊपर, तो वो पाकिस्तान की अदालतें उनको कन्विक्ट करती हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वो स्वैप करना। इसलिए सियासी तौर पर तो वो, लेकिन सियासी तौर पर भी ये मैं कहूँगा कि इतना आसान नहीं है यहाँ से सिर्फ इनको रिहा करना जब तक कि वो उनके बदले में कोई आफिया सिद्दीकी का नाम मिले। मेरा ख्याल है ये जिस तरह जुबैर साहब ने भी कहा, डॉक्टर जुबैर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, ये मामला बिल्कुल ऐसे ही एक भूल गए थे सारे और वो कभी कभी उठता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अर्जेंसी है उसकी मामले की कि अभी हल करना है, फौरी तौर पे हल करना है। हो सकता है आगे चल के कोई और मामलात आ जाएं जिनके साथ ये जुड़ जाएं दोनों बातें, तो फिर शायद इसका कोई हल निकल आए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही हमें।
अच्छा, अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के दौरे पाकिस्तान की। दो रोज के बाद अशरफ गनी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पहले मैं डॉक्टर हुसैन जासा से पूछती हूँ। डॉक्टर जासा, अफगान सदर अशरफ गनी जो भी इस तरह का दौरा इस वक्त कर रहे हैं, जाहिर है कि आप जानते हैं कि कुछ हलकों की तरफ से इस बारे में भी मुखालफत का इजहार किया जाता है, लेकिन अगर इस दौरे के दौरान अशरफ गनी साहब पाकिस्तान के साथ कुछ फैसले करके आते हैं, चाहे वो दिफा के एतबार से हों, चाहे वो सरहद के एतबार से हों, चाहे वो पनागजीनों के एतबार से हों, तो क्या आप समझते हैं कि इन फैसलों पर अमल दरामद करना मुमकिन हो सकेगा?
देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बाहमी ताल्लुकात है वो हमेशा से ही एक अजीब गरीब फराज व नशेब का शिकार रहे हैं। तो अभी हाल ही में भी हर सूरत अशरफ गनी साहब को ये लग रहा था कि ये जो सारा पीस प्रोसेस है जिसमें पाकिस्तान भी एक कलीदी स्टेक होल्डर है, तो उस सारे अमल में जो है वो अशरफ गनी साहब की अथॉरिटी एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द नेबरिंग कंट्री जो है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। तो अब जो है अशरफ गनी साहब का दौरा इस मरहले पे कि उनसे जस्ट कुछ दिनों पहले जो है वहां पे अफगानिस्तान के बड़े बड़े अपोजिशन रहनुमा, खुसूसन वो जो नॉर्दर्न एयरलाइंस से ताल्लुक रखने वाले नॉन पश्तून जो लीडर्स थे वो सारे वहां पे जमा थे बोरबन में। तो वहां पे उनकी मौजूदगी जो कि अशरफ गनी के कट्टर मुखालिफ समझे जाते हैं
जी।
तो पाकिस्तान जो है एक तरफ उनसे भी बात कर रहा है और दूसरी तरफ अशरफ गनी साहब भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ डील करना चाहता है अफगानिस्तान को। अब अगर आपने जो कहा है कि कुछ मुआहदे अगर वहां पे हो जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे बड़े बड़े मुआहदे होंगे, लेकिन बाहर सूरत अगर इस तरह का कुछ होता है तो ये दोनों ममालिक के बाहमी रबते के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। और इससे जो है जिसका एक हिस्सा जो है वो पीस प्रोसेस है उस पर भी जो है मुस्बत असरात पड़ेंगे।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جاسا ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر حسنات سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر حسنات, افغان صدر کے اشرف غنی کے دورہ پاکستان سے اس وقت کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں, جس کی طرف ڈاکٹر حسین جاسا نے اشارہ بھی کر دیا, جو میرا سوال بھی تھا کہ اس سے پہلے بوربن میں جو اجلاس ہوا اور اس میں جو کلیدی افغان رہنما آئے اس کے بارے میں افغانستان کی طرف سے کوئی بہت جسے کہنا چاہیے اس کا خیر مقدم نہیں کیا گیا تھا, تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ دورہ اور اس سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟
اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس میں جو فریق تھے سب سے اہم تو شخصیت میں حکمت یار کی تھی, جو اب افغانستان میں وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, وہ ناردرن الائنس کا حصہ نہیں ہے, وہ پشتون ہیں اور حکومت کے ساتھ ان کے کوئی اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں, ایک ریزنیبل تعلقات ہیں لیکن اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو اشرف غنی کا دورہ ہوگا وہ زیادہ سمبولک ہوگا, کیونکہ دیکھیں ان کی اپنی پوزیشن بھی مستحکم نہیں ہے افغانستان میں, جو سب سے بڑا دھڑا ہے طالبان وہ اسے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ ان کو صدر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرے بھی فریق ہیں, عبداللہ کو دیکھ لیجئے, وہاں پہ جو پچھلے انتخابات ہوئے تھے اس میں ایک بہت بڑا ایک ایشو بنا تھا, بہت بڑا فساد بنا تھا, اور پھر امریکہ نہیں وہاں پہ میڈیٹ کرا کے دونوں کو ہی برابر کی پوزیشن دے دی تھی, وہ چیف ایگزیکٹو تھے اور یہ صدر ہیں. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ عبداللہ صاحب جو ہیں یہ تاجک ہیں اور یہ پشتون ہیں, تو اس لیے وہ تاجک اور پشتون کے درمیان بھی جو افغانستان میں خدیج ہے اور اختلافات ہیں وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے آنے سے ایک جو ایسے ایک کشیدگی سی ایسے مصنوعی قسم کی کشیدگی بنی ہوئی تھی دونوں ممالک کے درمیان, جیسا کوئی سبسٹنس ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ بہت بہت بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ طالبان اور امریکہ کی بات چیت کیا ہے, امریکہ نے رہنا ہے نہیں رہنا, اس قسم کی باتیں ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے جو ایک بیچ میں اس قسم جو اریٹنٹس تھے تھوڑے بہت, باہر پاکستان لگانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ کراس بارڈر ٹیررزم کو روکا جا سکے, اس میں وہ آبجیکشن کر رہے تھے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں, اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی سبسٹنس ہوگا, کیونکہ اشرف غنی صاحب نے ابھی انتخابات میں حصہ لینا, انتخابات ہو جانے چاہیے تھے, یہ پوسٹ پون کیے گئے ہیں ستمبر تک, ان کو ایک لیز دی گئی ہے آگے تک, اور وہ آگے بھی پتا نہیں کینڈیڈیٹ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی اس قدر زیادہ کوئی
اہمیت ہوگی. ڈاکٹر زبیر بالکل اس کا کوئک سا کامنٹ کریں, پھر ہم اپنا یہاں پہ وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں بات کریں گے, پاکستان میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے بارے میں بات کریں گے, امریکہ ایران کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ بس کامنٹ کرتے جائیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان, پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑے دنوں سے میرا یہ ہمیشہ سوال رہا ہے, تاریخی پرسپیکٹو میں جب بھی دیکھا جاتا ہے یہ اختلافات کبھی بھی مکمل طور پر دور نہیں ہوئی سوائے کچھ عرصے کے لیے, تو کیا لائے عمل ہونا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان کہ کچھ صورتحال کو بہتر کر سکیں؟ سرحدیں ملتی ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں, تجارت ہوتی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ یہ ٹینشن ہمیشہ رہے گی, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ دونوں ممالک اور لوگ ایسے ہیں کہ اس ٹینشن ہی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں, اپنی پوزیشن کو قائم رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جہاں تک اس وزٹ کا تعلق ہے اس کا فوکس لارجلی یہی ہونا چاہیے کہ پوزیشن کو کیسے کلیریفائی کیا جا سکے, نمبر ایک, اور نمبر دو جو کہ بہت اہم ہے, ٹریڈ ریلیشن شپ کو آگے کیسے بڑھایا جا سکے, کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹ کافی کم ہو گئی ہیں اور افغانستان کی طرف سے جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی تھی اس میں کمی آ گئی ہے, تو اس کے اوپر کمپرومائز پیدا کرنے بہت ضروری ہیں کیونکہ ان سے میوچل بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ہی ٹھہریے گا. اب ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے, ابھی پروفیسر ظفر ہلالی صاحب نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال جہاں واشنگٹن سے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر نظر ڈالیں گے, جہاں آج کل جماعتی جسے وہ کانفرنس ہوئی ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے, اس کے بارے میں کچھ دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا, اس کی کیا صورتحال ہوگی, اس کے سیاسی مضمرات کیا ہو سکتے ہیں, اور پھر بات کریں گے امریکہ ایران کے تعلقات کے بارے میں, اور آخری حصہ بالکل نہ بھولیے گا کیونکہ میچ کے بارے میں بھی بالکل بات کریں گے جو نیوزی لینڈ اور پاکستان کا ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ.
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम सुन रहे हैं आप जहां रंग। अब हम प्रोग्राम की अगली सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि आज पहले ही कहा, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारे मौजूदात और बहुत सारे सवालात थे, इसलिए हमने बजाय इसके कि इस पर कोई बाकायदा तफसीली डिस्कशन हो, कमेंट्स हमने लिए हैं मुख्तसर मुख्तसर अपने तजियाकारों से। इस वक्त भी हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक हसनात पाकिस्तान से, और यहाँ वाशिंगटन से डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल हमारे साथ हैं। एजी हिलाली प्रोफेसर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, हमारे प्रोड्यूसर शहनाज दोबारा कोशिश करें उनसे भी बात हो जाए। पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ अमली तय करने के लिए हिजब इख्तलाफ की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई है, और जैसा कि हमें इसकी ताज़ा तरीन इत्तलात वो यही है कि इसके मुत्तफिका इलामिया के लिए 11 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, और कमेटी तजावीज़ की रोशनी मुत्तफिका कमेटी तजावीज़ जो देगी उसकी रोशनी में फिर मुत्तफिका इलामिया भी जारी कर दिया जाएगा। इलामिया कमेटी का इजलास तो शुरू हो गया है। तो ये हम आपको बता देते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मेज़बानी में होने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत हिजब इख्तलाफ की अहम जमातों के रहनुमा शरीक हैं। हुकूमत की नाराज इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं, ये मैंगल ग्रुप जो है, और उसके साथ साथ हिजब इख्तलाफ की एक और अहम जमात जमात इस्लामी भी APC में शामिल नहीं। डॉक्टर असनात, आपके ख्याल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लाए अमल से जो कि सामने है, जो कि कहते हैं कि हुकूमत को नहीं चलना चाहिए, हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि सड़कों पर आकर भी एहतजाज करना चाहिए, मौजूदा हुकूमत के लिए कितनी बड़ी परेशानी या मसाइल दरपेश हो सकते हैं इससे?
जी, इसमें हमें लग ये रहा है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें आपस में किसी लाए अमल पे राय इत्तेफाक नहीं है, मुख्तलिफ उनकी बातें हैं, मुख्तलिफ उनके अपने इंटरेस्ट हैं। मौलाना की तो अपनी को सूरत हाल है, वो तो चलिए वो एक तरफ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी है चाहे नून लीग है, ये कभी भी चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो उसको गिराया जाए। पहले तो उनको गिराने की कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन वो चाहेंगे भी नहीं, इसलिए कि देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हुकूमत को ये खतरा महसूस हो कि हमें इतना ज्यादा प्रेशर हम पे पड़ रहा है और हम काम नहीं कर सकते, तो फिर उनके पास एक ऑप्शन है वजीर आजम के पास कि वो असेंबली को रिजॉल्व कर दें। जब असेंबली को रिजॉल्व करें तो फिर 90 दिन के अंदर उनको फिर से इंतखाबात कराने पड़ते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या ये सियासी जमातें तैयार हैं इंतखाबात के लिए? उनकी लीडरशिप काफी हद तक जेलों में है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं इस वक्त, और वो आपस में क्या मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो यकीनन नहीं, हमें तो ऐसा नजर नहीं आता। दूसरी बात ये है कि ये भी ऐन मुमकिन है जिस वक्त पाकिस्तान की इक्तसादी यहाँ पे मामलात हैं और दूसरे मामलात हैं पाकिस्तान के रीजन में भी, कि इंटरिम गवर्नमेंट जब आएगी जो इलेक्शन करवाएगी 90 दिन में, आईन ये कहता है, तो ये ऐन मुमकिन है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट
मेरा ख्याल है डॉक्टर हसनात की लाइन भी ड्रॉप हो गई है। तो हमारे साथ डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल इस वक्त हैं। तो डॉक्टर साहब बात तो कर रहे थे डॉक्टर हसनात इस वक्त, तो अब मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही थी कि हिजब मुखालिफ की जमातों का ये इजलास या कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है, तो डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर भी बदस्तूर गिरावट का शिकार है, और आप ये बताइएगा कि ये डॉलर की बढ़ती कीमत जो कर्जों की अदायगी और दूसरे इकतसादी मामला में सामने आते हुए कि हुकूमत के लिए कितना बड़ा मसला पैदा कर सकती है, इस स्लाइड को रोकना मुमकिन है क्या? जब एक रुपये की एक स्लाइड जो शुरू हो गई है, इसको कहीं रोका जा सकता है? और अगर रोका जा सकता है तो उसकी सूरत क्या है?
देखिए, ये मार्केट कंडीशंस की वजह से ऐसा हो रहा है, चाहे ये टेम्पररीली हो, लेकिन होता ये है कि अगर जैसे कि पिछले 2-3 महीने में हुआ कि डॉलर इनफ्लो काफी था, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत स्टेबल रही, ये थोड़ी सी कम भी हो गई, लेकिन अब चूंकि वो वक्त गुजर चुका है और जो रेमिटेंसेस हैं और दूसरे फ्लो जो हैं वो जरा कम हो गए, जो कि नॉर्मली हर साल होता है, तो इसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। इसके साथ साथ मार्केट के अंदर बड़ी सख्त गैर यकीनी है, اس غیر یقینی کی وجہ بجٹ ہے, کیونکہ وہ ابھی تک اپروو نہیں ہوا. جیسے وہ بجٹ اپروو ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ اگلے ایک سال کے لیے کس قسم کی پالیسی ہوگی, اور اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ کے جو ایکٹرز ہیں وہ اپنی پوزیشن کو بنائیں گے اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک یہ ایکسچینج ریٹ کی جو پوزیشن ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے, یہ تو اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے جب تک کہ ڈی اسٹیبلائزنگ قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو. اگر وہ ہوگی تو اس میں انٹروین کریں گے, لیکن ان کو انٹروینشن کرنے کے لیے ریسورسز چاہیں گے جو کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے. تو اسٹیٹ بینک سے اسی صورت میں انٹروین کرے گا جبکہ بہت مشکل قسم کی حالت ہو. یہ جو آپ ریٹ اس وقت دیکھ رہی ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ریٹ ہے, اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان ڈوئل مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے کہ ایک طرف آفیشیل ریٹ ہوگا اور ایک طرف پرائیویٹ سیکٹر مارکیٹ ریٹ ہوگا. ان کے درمیان جو گیپ ہوگا وہ اس کو ڈٹرمن کرے گا کہ کس حد تک گورنمنٹ انٹروین کرنے کے لیے تیار ہے. جو اس وقت میں دیکھ سکتا ہوں وہ انٹروینشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف ان کے پاس ریسورسز نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ وہ امپورٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں اور ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ڈیپریسیشن کی وجہ سے یہ دونوں کام ہو جائیں گے, جو کہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اور بہت سی کنڈیشنز فلفل کرنا ہوتی ہیں جو اس وقت نہیں ہو رہی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی کنڈیشنز کو آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے اگلے دو تین ہفتوں تک, خاص طور پہ بجٹ کی اپروول کے بعد کیا ہوتا ہے اور کس مقام پہ پہنچتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ جو شفٹ ہے اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ڈالر کی مارک گلوبل مارکیٹ میں پوزیشن بڑی مضبوط ہے اور مضبوط ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.
اچھا ڈاکٹر, ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں. ہلال صاحب, میں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سے میرا سوال تھا, ہم معاشی اس کی طرف سوال کی طرف چل پڑے, لیکن ابھی سیاسی ایک صورتحال کا جائزہ ہمیں لینا تھا. جو آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بارے میں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف کھل کر میدان میں آنا چاہتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت مخالف تحریک کے معاملے پر تذبذب کا شکار ہیں, جس کے بارے میں ڈاکٹر فاروق حسنات بڑی تفصیل سے بات بھی کر رہے تھے. تو آپ یہ بتائیے گا ہلال صاحب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتیں کسی ایک متفقہ لایا عمل پر راضی ہو کر اس پر عمل درآمد کر سکیں گی؟
بہت بہت شکریہ. ایک چیز تو پاکستان کے سیاسی منظر پر بڑی واضح ہے کہ سب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کی درمیان یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک رائے جو یکساں طور پر قائم ہے کہ وہ سب مخالف ہے, لیکن جہاں تک تحریک چلانے کا تعلق ہے اس میں ابہام ہے, مختلف آرا ہے, کیونکہ اندر دا کارپٹ چیزیں چل رہی ہیں. شاید کوئی جیسے زبان زد عام میں یہاں این آر او کی باتیں ہو رہی ہیں جی. تو کوئی نہ کوئی کسی اینگل سے ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ حکومتی حلقے سے نہیں تو اپوزیشن کی طرف سے مختلف طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں, جس کا اظہار آج عمران خان صاحب نے خود بھی کیا پارٹی کی ایک میٹنگ میں, اور کہا کہ جن جن لوگوں سے زیادہ توقع تھی ان کی طرف سے ایسا نہیں ہوا, لیکن بعض دوسرے ایسے ذرائع ہیں مسلم ممالک کے جن کو ہمارے اکابرین جو ہیں یا سیاستدان استعمال کر رہے ہیں کہ حکومت لچکتا رویہ دکھائے یا نرمی اختیار کرے, تو وہ اس اثر میں اس حد تک چیزیں سامنے نہیں آئی. عوام میں ابھی تک ایک ششوپن سا جو ہے نا, وہ ایک تذبذب کا وہ شکار ہے سارے کے سارے کہ صورتحال کیا چل رہی ہے. میں عام طور پر تجزیے میں یہی کہتا رہا ہوں آپ کے وائس آف امریکہ میں, میں پھر کہوں گا کہ سیاست میں سیاسی بالغ نظری عام ہونی چاہیے, لچک کا رویہ دکھانا چاہیے. اس اپارٹ فروم جسے کہتے ہیں کہ کون کون کرپٹ ہے اور کس حد تک کرپشن ہے, وہ اپنی جگہ ہے. اس کے لیے تو ایک لیجسلیشن کا بھی طریقہ کار ہے کہ اسمبلی کے اندر ایک نیم کے کوئی قانون سازی کریں, اس سے ہٹ کر نیب سے ہٹ کر نیب اپنی جگہ کام کریں, لیکن ایک قانون سازی کا کوئی طریقہ اختیار کریں, یا اسمبلی کے اندر ایک ڈبیٹ کرائیں اس مسئلے پہ کہ بھی ہمیں کس طریقہ کار کے یا کیا میکنزم ہونا چاہیے کرپشن کے اوپر ایکشن لینے کے لیے, جس میں لیڈران بھی آتے ہیں یا ارباب اختیار اقتدار بھی آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عوام میں خام خاکی کے ہجان خیزی پیدا کرنا یا ایک توسر بنانے کی بجائے جو ایک بن رہا ہے یا بار بار بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے سارے مین سٹریم کے جو سیاستدان ہیں وہ کرپٹ ہیں اور ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, ان کی پرسنالٹی ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سیاست میں یہ رجحان اچھا نہیں ہے, کرپشن کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آپ کو اگر یاد ہو تو انڈیا میں انا ہزاری نے بڑی زبردست موومنٹ چلائی
جی, بالکل,
اور مجبور ہو کے اسی بی جے پی کے گورنمنٹ نے لیجسلیشن کی تھی. تو اسی طرح کا طریقہ کار پاکستان میں ہونا چاہیے. عوام میں اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے یا دو رائے نہیں ہے کہ جی کہ کرپشن کے خلاف طریقہ کار نہیں بنانا چاہیے یا ایکشن نہیں لینا چاہیے. بالکل لیں, لیکن ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو ٹارگٹ تو کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی پیسہ تو آیا نہیں. یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں
جی
کہ بھائی یا تو بہت میں اور اس ایکشن کی ریسپانس میں چیزیں بھی سامنے آئے. کروڑوں اربوں روپے کا مسئلہ ہے تو ابھی تک تو ریکوری نہیں ہوئی. تو اس سے یہ ہے کہ ایک معاشی تفاوت بڑھتا جا رہا ہے, معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس تو واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی. گورننس اور اس کے بعد ڈلیورنس کا مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہے. وہ کس طرح ہوگا, صرف خالی بیانات سے یا کوئی اسٹیٹمنٹ لینے سے تو نہیں ہوگا. ٹھوس قسم کی پالیسی سامنے آنی چاہیے, اور وہ چاہے فسکل پالیسی ہو, اکنامک پالیسی ہو, فائیو ایئر پلان ہو, یا اس میں واٹر پالیسی ہو, یا اس میں انرجی پالیسی ہو. تو موٹی موٹی جو چیزیں اس وقت جس انداز سے لوگ ایک مصیبت میں یا ایک گرفت کا شکار ہیں, جو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, انرجی کا مسئلہ بہت زیادہ جو ہے نازک صورتحال اور حساس صورتحال میں ہے. امپلائمنٹ کا مسئلہ بہت زیادہ حساس ہے, لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں. گورننس ہے, اس کے اندر چیزوں کی ڈیلیورنس ہے, بہت ساری چیزیں جیسے پشاور میں بی آر ٹی ابھی تک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو
جی,
رہی.
بہت سارے مسائل
اور دوسرے پروجیکٹ ہیں.
تو ان سارے
کس وقت ہوں گے اور ان کے لیے کیوں نہیں طریقہ کار بن رہا ہے؟ گورنمنٹ سے گرفت جو ہے وہ کیوں نہیں پڑ رہی اور وہ کس وقت آ کے اپنی سمت بنائے گی؟ تو وہی ایک سیاست کو کنٹرول کرے گی. عمران خان صاحب کو اقتدار کا کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ ہوگا. اپوزیشن جماعتیں میدان میں آپس میں تو بیٹھ سکتی ہیں اور آر پارٹی کانفرنس بھی ہو سکتی ہے. وہ کامیاب ہو نہ ناکام ہو, وہ ایک گروپ میں بیٹھ جائیں گے. لوگوں کو سٹریٹ میں لانے کی ان کے پاس صرف اینٹی عمران خان ازم کافی نہیں ہے, نہ وہ اتنا کام دے گا. ابھی فی الحال لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کس طرف کو جاری ہے, پھر اس میں موسم کا انوائرمنٹ کا بڑا تعلق ہے. بڑا سخت ترین موسم ہے ہر طرف, تو اس میں لوگ کس طرح آئیں گے؟ اگرچہ لوگ مہنگائی میں ہیں
جی, شکریہ لال صاحب,
جو ہے بحران میں گرفتار ہیں. ایسے مسائل ہیں جس کے لیے ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. اور میں پھر اپنا میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ تھوڑی سی لچک دکھائے, جو سیاست کی رواداری کا ایک حصہ ہوتا ہے. اپنی پالیسی کو جاری رکھے کرپشن کے خلاف, اس میں کوئی ڈیل نہیں ہونی کریں, لیکن ساتھ ساتھ اس میں
جو مسائل ہیں ان کو بھی جی ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے.
شائستگی اور کیا آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کنٹینیوٹی کے لیے نرمی دکھائیں, اس سے بہتر توقعات سامنے آئیں گے بجائے خود ایک بہت بڑا بحران بنانے کے.
اچھا, شکریہ ہلال صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایران اور امریکہ کے بارے میں اب ہم بات کریں, چونکہ ڈاکٹر زبیر اقبال سے میری درخواست تھی کہ وہ ہمارے ساتھ, ان کے پاس اب بالکل ٹائم نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب, ابھی صدر ٹرمپ نے ایک بڑی سخت پھر سے بیان دیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے ساتھ بڑی شدید لفظوں کی جنگ سامنے آتی ہے, ایران کی طرف سے بھی, صدر ٹرمپ کی طرف سے بھی. آپ یہ بتائیے گا کہ امریکی صدر ایک طرف تو حکومت کے لیے سخت انداز اپناتے ہیں, لیکن دوسری طرف ایرانی عوام کے مسائل کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن کیا ایران پر مزید پابندیاں ایرانی عوام کے لیے پریشانیوں کا باعث نہیں ہے؟ اس کے لیے کیا حل ہونا چاہیے؟
پہلے وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو پالیسی تھی ایران کے خلاف, اس کو کلیئرلی سوچا بھی گیا تھا کہ نہیں, اگر آپ ایران کو صرف استعمال کریں گے اور کوئی کیرٹ نہیں دیں گے تو پھر وہ نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اب تک جو ہوا ہے وہ صرف سٹکس ہی دکھائی گئی ہیں. پہلے سینکشن لگائی گئیں, اس کے بعد کل اور سینکشن لگا دی گئیں, تو اس کے بعد آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ کوئی ملک کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے, خاص طور پہ ایران جیسا ملک جو کہ اتنی پرانی سولیزیشن ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ ہے, اور دوسرے گروپ جو ہیں امریکہ اور دوسرے وہ اس کے خلاف ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں کلیئرلی سوچنا بہت ضروری ہے. دیکھیے, یہاں پر ہمارے لیے مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ کئی بہت بہت بڑے ایشوز ہمارے سامنے ہیں. اس میں ایران بھی ہے, اس میں نارتھ کوریا بھی ہے, اس میں چائنا بھی ہے, ٹریڈ ایشوز بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وینزویلا اور دوسرے بھی ایسی قسم کے چیلنجز ہیں. ایسی قسم کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ایک ملک کے متعلق کلیئر کٹ اور سسٹین پالیسی بنانا آسان نہیں ہوتا. اس لیے یہ انٹینسیفیکیشن آف جو سینکشنز ہیں ان کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا. اس لیے کمپرومائزز کرنے ضروری ہیں. وہ کیسے ہوں گے یہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے. اب مشکل یہ آ جاتی ہے, سب سے بڑی مشکل یہ سامنے آ جاتی ہے کہ آیا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ریجیم چینج کیا جائے یا کوئی ایسا بیسس بنایا جائے جس کے بیسس پہ وہ ملک کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور ری نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر اس نے ری نیگوسیشن کرنی ہے تو تمام دوسرے پارٹیسپینٹس یا ایکٹرز یا سگنیٹریز کو اس میں شامل ہونا ہوگا. اس میں چین اور امریکہ اور چین اور رشیا شامل ہیں, یہ قطعاً تیار نہیں. اسی طرح جہاں تک یورپ کا تعلق ہے وہ اس چیز کے متعلق کوئی کلیئر کٹ پوزیشن نہیں رکھتے, لیکن وہ اس کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتے. ایسی کنڈیشن میں آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ خاص طور پہ یہ جو نئی سینکشن لگائی گئی وہ بالکل سمبولک قسم کی سینکشن ہیں, ان کا کوئی اکنامک اثر نہیں ہوگا. پہلی جو سینکشن رکھی تھی ان کے اثرات ہم سب کے سامنے ہیں. تو ایسے سچویشن میں ایسی نئی سینکشن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن نئے طریقے سے سوچنے کی ضرورت تھی کہ کمپرومائزز پیدا ہو سکیں, دوسرے ممالک کو اندر لے کے آئیں اور ریجنلی کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ کی جا سکے جو ابھی سم نظر نہیں آتی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج اب آپ ہمارے ساتھ تقریباً تمام پروگرام کے لیے رہے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میری آپ سے پھر بات ہوگی. دوسرا سوال میرا ڈاکٹر حسنات سے ہے. ڈاکٹر حسنات, امریکہ نے بارہا ایران کو مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے, اس قدر کشیدگی میں, ویسے تو ڈاکٹر اقبال نے بڑی تفصیل سے بتایا, کیا ممکن ہے کہ دونوں ملک بالآخر بات چیت پر راضی ہو جائیں؟ اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا, آگے کی طرف بات کریے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی صورت بن سکے کہ دونوں ملک آپس میں بات چیت کر سکیں؟
میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ اس میں ایران نے نہیں معاہدہ توڑا تھا. اصل بات تو معاہدہ توڑنے سے شروع ہوئی تھی.
جی,
ایک تو امریکہ نے یونی لیٹرلی معاہدے سے باہر نکل گیا تھا, اور پھر ان کو اور ان کا ڈیمانڈ یہ ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے ری نیگوشیٹ کرو معاہدے کو, اور پھر سے ہم معاہدہ پھر سے ہم سے بات چیت کرو, نہیں تو ہم آپ کے خلاف سینکشن لگائیں گے, نہیں تو ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں گے. میرا خیال ہے اس میں ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے جو ایک دوسرا آدھا معاہدے کا حصہ تھا جوہری پروگرام کو آگے نہیں بڑھائیں گے, اس کے اوپر وہ قائم رہے تھے. اور لیکن انہوں نے جو اپنا حصہ تھا کہ ہم سینکشن کو ہٹائیں گے, وہ بجائے ہٹانے کی بجائے یہ سینکشن اور لگاتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جس ان کی زبان بھی استعمال ہو رہی ہے وہ بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ کوئی سینکشن میں کمی نہیں ہوگی. میرا اپنا خیال ہے کہ کیونکہ پالیسی اریکٹ بھی ہے, اچانک کہہ دینا کہ ہم حملہ کرنے لگے تھے اور پھر 10 منٹ پہلے واپس ہم نے کیا, تو اس میں ایران والے بھی انتظار کریں گے کہ جو امریکہ میں انتخابات کا عمل شروع ہونے والا ہے صدارتی, اس کی کیا صورتحال ہے, اس میں ڈیموکریٹک جو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے معاہدہ کیا تھا, جن کے نمائندے اوباما صدر اوباما نے معاہدہ کیا تھا, کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ واپس آ جائیں, وہ الیکشن جیت جائیں, تو پھر ہم ایک نئے سرے سے ان سے بات چیت کا جو دور ہے وہ شروع کریں. میرا نہیں خیال صدر ٹرمپ کے اوپر ان کو کسی بھی قسم کا اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا ان کے کوئی بھی تصفیہ ہو سکتا ہے,
تو اس لیے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
ایک کاروائی ہو رہی ہے, جس طرح کے لوگ بھی ان کے ارد گرد جمع ہیں جو کہ بات یہی کرتے ہیں کہ آپ حملہ کر دیں,
تو اسی لیے وہ انتظار یہی کر رہے ہیں کہ اگر جو صورتحال سامنے آئے صدارتی انتخابات کے سلسلے میں اس کے بعد کوئی صورت دیکھی جائے.
جی
جی, بہت بہت جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسنات. آخری اس کا کامنٹ ہم لیتے ہیں ہلال صاحب سے, کیونکہ اس کے بعد ہمیں کرکٹ کی طرف جانا ہے, کیونکہ ہمارے سننے والے بڑی شوق سے سنتے ہیں کہ کرکٹ کے بارے میں کیا صورتحال ہے. ہلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پر بات چیت یا مسائل کو حل کرنے کی کوئی صورت نہیں نکلتی تو پھر عالمی برادری اس میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, اور کیا ایسا کرنے سے صورتحال بہتر ہو سکے گی؟
ہم بالکل ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایران ایک بڑا ذمہ دار ملک ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو چین اور رشیا کی باقاعدہ سیاسی بھرپور طریقے سے حمایت حاصل ہے. امریکہ اس مسئلے میں بالکل تنہا ہے, یورپین کمیونٹی کے بلین ڈالرز کے انویسٹمنٹ ہے ایران میں, तो वो भी नहीं चाहते कि अमेरिका कोई इस तरह का हार्श डिसीजन ले जिससे उनकी इकोनॉमिक जो इन्वेस्टमेंट है या इंटरेस्ट है वो जो है वो उनको डैमेज हो। खुद अमेरिकन कंपनीज के जो है बिलियन डॉलर्स की वहां पे इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट है वो भी नहीं चाहते। तो ये एक ट्रंप कार्ड है, ट्रंप जो है वो खुद एक ट्रंप कार्ड यूज कर रहे हैं ईरान के मसले में, जिसमें वो चाहते हैं कि ईरान झुक जाए या उनकी शरायत पे आ जाए। तो ये तो बड़ा नामुमकिन है। बातचीत और डायलॉग एक बड़ा एक वाजिया डिप्लोमेसी में एक गेम होती है। अगर वो बात करें ईरान से, ईरानी बिल्कुल बात करने के लिए तैयार है और उनकी भी बातचीत बात को समझा जाए। ये देखें कि बड़े बड़े ही तलख और बड़े ही सहसास मामला के बाद ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के ऊपर एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था जिसको अमेरिका ने यूनिलेटरली जो है वो एक्सीलेट किया है, और उसका कोई जवाब नहीं था, कोई अखलाकी जवाब भी नहीं था और कानूनी जवाब भी नहीं था। इस मसले में अमेरिकन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जो है एक्सीलेशन में है, उनको आलमी रहमा हासिल नहीं। एक खास मखसूस लॉबी के तहत ये काम किया जा रहा है जिससे वो मकासद हासिल नहीं कर सकते। कशीदगी इस वक्त साउथ वेस्ट एशिया में या साउथ एशिया में किसी सूरत भी अमेरिकन इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं चलती, उनके इंटरेस्ट डैमेज होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली कोई ऐसा रीजनेबल रेजोल्यूशन आ सकता है रशिया और चाइना की अंडरस्टैंडिंग से जिससे वो ईरान के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, अमेरिका को भी एसोलेट करेंगे, जैसे अमेरिका सीरिया में हो रहा है और मिडिल ईस्ट के दूसरे मामलों में हो रहा है। तो वो ईरान को कभी भी तनहा नहीं करेंगे और ईरान तनहा नहीं है और रीजन में उसका बड़ा अहम रोल है। तो बेहतर ये होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने रवैये पे और अपनी पॉलिसी पे और जो रोड मैप बनाया उस पर गौर करे और ईरान को एसोलेट करने की बजाय एक ऐसी चीज बनाए कि जिससे ईरानी जो बेसिकली उनके मकासद हैं कि न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट है या जो प्रोग्रेस हो रही है उसको वो मिनिमम टू मिनिमम लेवल लेके आए या उनको बैकअप पे करें या रोल बैक वो कर ले। तो ये डायलॉग है उनको इन्वॉल्व करें,
से
ये वो मकासद हासिल नहीं कर सकते क्योंकि फिर ईरानी ये समझते हैं कि ये बेसिकली इजरायली लॉबी है और ये इजराइल है जो सारा प्रेशर बिल्डअप कर रहा है और उसकी रिस्पॉन्स में ट्रंप जो है कोई इकोनॉमिक या कोई दूसरे बेनिफिट पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं जिसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो ईरान जो है एक बड़ी मजबूत पोजीशन में है और उसकी पोजीशन को देखते हुए बेहतर यही होगा कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मुज़ाकरात करे, चाहे यूनाइटेड नेशन के तहत हो जाए या म्यूचुअली हो जाए या बायलेटरल कर ले। तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर सूरत-ए-हाल
सामने आ जाएगी,
जंग से मसाइल हल नहीं होंगे, थ्रेट जो है मजीद पेचीदगियां पैदा करेगा और गंभीर सूरत-ए-हाल पैदा होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब,
अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है फिर ईरान के।
बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब हमारे साथ, हमारी
को भी और इसके एक जनरल जो एक लीडरशिप है मॉरल लीडरशिप स्ट्रेटेजिक लीडरशिप उसको अच्छा खासा नुकसान
पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर,
वो मुजाकरात करें और एक
मसाइल को हल करने की कोशिश करें
इलाके के ममालिक के दिमाग।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम बात करते हैं बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल हमारे पास कुछ मिनट बाकी हैं, और न्यूजीलैंड ने मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 238 रन्स का हदफ दे दिया है। हमारे साथ हैं बहुत मारूफ क्रिकेट के नाम से के हवाले से हसन जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं?
वालेकुम अस्सलाम,
आप बिल्कुल? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप क्रिकेट देख रहे होंगे, हमारा असल में ये प्रोग्राम होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, तो वो जितना टाइम चाहिए होता है वो नहीं रहता। तो इस वक्त ये 33वां मैच है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है, और अब इसके हुसूल के लिए पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। तो अभी तक वो तो वही है ना कि दो विकेट के नुकसान पर 44 रन हैं। अभी क्या ताज़ा तरीन स्कोर क्या है, पहले तो आप हमें ये बताइएगा।
52 for 2, 52 पे दो आउट हैं।
अच्छा,
और हफीज और बाबर बैटिंग कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये पार्टनरशिप बड़ी अहमियत रखती है। अगर ये स्कोर को कोई तकरीबन 60-70 रन और मजीद ऐड करने में कामयाब हो जाए तो स्कोर इतना ज्यादा नहीं है, और विकेट भी मेरा ख्याल है ठीक खेल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूजीलैंड की ये जो पेस बॉलर्स हैं ये इफेक्टिव बॉलर्स हैं, इनके बाद इनका स्पिनर वीक है और जो पेस बॉलर बाकी हैं ग्रैंड होम भी कोई इतने अच्छे बॉलर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर फर्गूसन और बोल्ट को इतिहास से खेला जाए, खासतौर से फर्गूसन जो है ना वो शॉर्ट पिच गेंदें करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने ऐसी गेंद पर उसको आउट भी किया इमाम को, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये टारगेट आराम से हासिल कर लेना चाहिए।
जी, ہمارے حسن مجھے بہت افسوس ہے کہ آج ہماری پہلی بہت لمبی ہو گئی بحث تو اس کی وجہ سے, لیکن ٹھیک ہے آپ نے پھر بھی کوئی اوور آل ایک تبصرہ کر دیا. حسن جلیل ہمارے ساتھ تھے, ہمارا وعدہ ہے کہ آئندہ میچ میں حسن کا زیادہ تبصرہ آپ کو سنوا سکیں گے. اب بہجت جلانی اور میزبان بہجت جلانی کو اور پروڈیوسر شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
امریکہ میں سن 2020 کے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کے لیے دوڑ میں اس وقت تیزی آ جائے گی جب امیدواروں کے درمیان ماہانہ مباحثوں کا پہلا مرحلہ اس ہفتے شروع ہوگا. یہ سلسلہ اگلے سال کے شروع میں پہلے کاکس اور پرائمری انتخابات تک جاری رہے گا. پہلے مباحثے بدھ اور جمعرات کی رات ہوں گے, جب ہر رات 10 مختلف امیدوار حصہ لیں گے جو سن 2020 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے کے خواہش مند ہیں. واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون نے اس بارے میں جو جائزہ مرتب کیا ہے اس کی تفصیل انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
اس مرتبہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے بڑی تعداد میں امیدوار میدان میں ہیں, جن میں سابق نائب صدر جو بائیڈن سب سے نمایاں ہیں. بائیڈن کی دلیل یہ ہے کہ اگلے سال صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے کے لیے وہ سب سے مضبوط امیدوار ہیں. ان کا کہنا ہے,
I hope to be your nominee. I'm going to work as hard as I can to get your support. But here's the deal. Whomever the Democratic nominee is,
مجھے امید ہے کہ میں آپ کی جانب سے نامزد کیا جاؤں گا, اور آپ کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر جتنی بھی محنت درکار ہوئی وہ میں کروں گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے جس کسی کو بھی نامزد کیا جائے ہمیں اکٹھے رہنا ہے اور امریکہ کے لیے ایک ڈیموکریٹک صدر کو منتخب کرنا ہے. بائیڈن کے بعد دوسرے نمبر پر ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز اور اس کے بعد میساچیوسٹس کی سینیٹر ایلیزابتھ وارن ہیں, جنہیں حالیہ دنوں میں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے. سینیٹر ایلیزابتھ وارن کے الفاظ,
This is what democracy is all about. It's about being out, being with people.
جمہوریت اسی کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر نکلیں, لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں اور امریکہ کے بارے میں اپنی سوچ پر باتیں کریں. دیکھیے, یہ کافی نہیں ہے کہ آپ محض یہ کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہیے. دوسرے ڈیموکریٹک امیدوار بدستور پیچھے ہیں اور اس امید میں ہیں کہ مباحثوں کے دوران اپنی کارکردگی سے اپنی انتخابی مہم میں تیزی پیدا کر سکیں گے. تجزیہ کار لیری سواٹو, جن کا تعلق یونیورسٹی آف ورجینیا سے ہے, کہتے ہیں کہ امیدواروں پر دباؤ ہوگا کہ وہ تیزی کے ساتھ اچھا تاثر قائم کریں.
You're gonna have 4, 5, 6 candidates who find just the right sound bite, who find just the right attack.
آپ کے نزدیک 4 یا 5 یا 6 امیدوار ایسے ہوں گے جن کے بیانیے کے بعد بعض جملے بہت اچھے ہوں گے, جو خبروں کی سرخیوں کے لیے ایک دوسرے کے خلاف اور صدر ٹرمپ کو صحیح طور پر نشانہ بنا سکیں گے. یہ وہ امیدوار ہوں گے جنہیں ممکنہ طور پر مباحثوں کا فائدہ ہوگا. دوسرے امیدواروں کو پسپائی کا سامنا ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ عطیہ دینے والے پیچھے ہٹ جائیں. ڈیموکریٹک مباحثوں میں امکان ہے کہ صدر ٹرمپ تنقید کا مرکزی نقطہ ہوں گے. وہ پہلے ہی ڈیموکریٹک امیدواروں سے سامنا کرنے کے خواہش مند ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ,
Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice and rage. They want to destroy you.
ہمارے انتہا پسند ڈیموکریٹک مخالفین نفرت, تعصب اور غصے پر مبنی مہم چلا رہے ہیں, اور وہ آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے خواہش مند ہیں. یہ ناقابل قبول ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. سن 2016 میں مباحثوں میں ٹرمپ نے جو کارکردگی دکھائی تھی وہ انہیں ریپبلیکن پارٹی کی نامزدگی تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوئی تھی. بدھ کے دن پہلے مباحثے میں ایلیزبتھ وارن سب سے نمایاں ڈیموکریٹک امیدوار ہیں، جبکہ جو بائیڈن، برنی سینڈرز، بوٹ جج اور کیملا ہیرس جمعرات کے دن کے مباحثے کے نمایاں شرکا میں شامل ہیں۔ رضی احمد رضوی کے لیے انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔